الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دار نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه حمد و صلاة کے بعد میرے قابل صد احترام بزرگو نوجوان بھائیو اور عزیز ساتھیو قرآن مجید فرقان حمید سے دو آیتیں تلاوت کی ہیں اور ایک حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گلامی تلاوت کیا گیا ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت انہی کے مطابق مجھے عرض کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں اور کہے ہوئے پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دیں. اصل بات تو عمل کی ہے, کہنا اور سننا اپنے مقام پر درست ہے, لیکن عمل کی زندگی یہ اتنی ضروری ہے کہ ساری کائنات کا دار و مدار عمل کے ساتھ ہے. جاننا اپنے مقام پر بہت ضروری اور درست ہے, لیکن جب تک آدمی کا جاننے پر عمل نہیں ہوگا تو اس وقت تک بات نہیں بنے گی. آج اس وقت دنیا میں اس بات پر انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے اپنے مقام پر ہم سب کے سب گفتگو کر رہے ہیں کہ جو انسان جانتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا. یہ معمولی مسئلہ نہیں, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. انسان جس چیز کو سمجھتا ہے اور جانتا ہے اس پر انسان عمل کے لیے تیار نہیں ہے. اس پر پوری دنیا میں کانفرنسیں ہوتی ہیں, گفتگویں ہوتی ہیں, اجلاس بیٹھتے ہیں اور دنیا فکر میں لگی ہوئی ہے. حقیقت کے اندر وہ سب کچھ ٹھیک ہے اپنے اپنے مقام پر, لیکن جو عمل کی دعوت دیتا ہے کہ عمل کرو, دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی اس کی زندگی میں عمل موجود ہے یا نہیں. اور پھر عمل کا تعلق کیا صرف دعوت کے ساتھ ہے یا عمل کا تعلق عملی زندگی کے ساتھ ہے. آج دعوت تو بہت ہے, لیکن دعوت کے ساتھ ساتھ یہ شعور کے دعوت انسان کے اندر سے نکلے, اس میں تھوڑی سی ہمارے اندر کوتاہی موجود ہے. اللہ رب العزت آپ کی رحمت سے ہمیں وہ کوتاہی دور کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. حقیقت کے اندر عملی زندگی سے انسان بنتا ہے, عملی زندگی سے انسانی حقیقت اجاگر ہوتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی میں عمل چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ عمل والوں کے ساتھ وابستہ ہو جائے, اسے چاہیے کہ عمل والوں کے ساتھ وابستہ ہو جائے. اگر کوئی انسان عمل والوں کے ساتھ وابستہ ہو گیا تو بات بن گئی, اور اگر عمل والوں کے ساتھ وابستہ نہیں ہوا تو کتاب پڑھتا رہا. کتنے انسان ہیں جو دنیا میں, آپ تو سارے انگریزی جانتے ہیں لیکن ہمارے ملکوں میں بھی تھوڑے بہت کچھ لوگ جانتے ہیں انگریزی, تو کیا خیال ہے جتنے انگریزی جانتے ہیں وہ ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ کے وہ سارے ڈاکٹر بن گئے؟ انجینئرنگ پہ کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں انگلش میں ہیں. ایک آدمی اگر انگلش اچھی طرح جانتا ہے اور وہ کتاب پڑھ لے اور جناب بیٹھ جائے باہر بورڈ لگا کے کہ جناب فلاں صاحب بہت بڑا انجینئر ہے اور جو اس سے اپنی جناب نقشے بنوائے گا اور یہ کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا, جبکہ اسے عملی زندگی کا تجربہ ہی نہیں ہے, تو بیچارہ کیا کرے گا؟ ہمارے پرانے بزرگوں میں اس وقت تک دستار فضیلت کسی کو نہیں دیتے تھے کہ جب کسی ادارے سے فراغت کے بعد اور نکلنے کے بعد جب تک کسی بزرگ کے سامنے اس نے زانو تلمذ 2-4 سال طے نہ کیے ہوں اس وقت تک بات نہیں بنتی تھی. تو حقیقت کے اندر آج جس بات پہ ہم سب فکر مند ہیں کہ ہماری زندگی عملی زندگی کیوں نہیں بنتی, تو اس کے لیے لازمی ہے کہ انسان عمل والوں کے ساتھ وابستہ ہو جائے. ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے. جس وقت وہ ہندوستان میں درس و تدریس کا عمل فرما رہے تھے اس وقت صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان سے بڑا علم کے مرتبے پہ کوئی انسان فائز نہیں تھا. اتنی بڑی شخصیت اور ہستی تھے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ. فرمایا ایک دفعہ میں بارات کے ساتھ تھانہ بھون گیا تو میں نے پوچھا کہ حاجی صاحب, حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ تھانہ بھون میں تشریف رکھتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ حاجی صاحب یہی ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں حضرت کی خدمت میں چلا گیا اور کچھ دیر بیٹھا تو حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولوی رشید احمد کسی سے اس علم کو جو آپ نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنا بھی سیکھا ہے یا نہیں؟ آج تو میں کہتا ہوں میں بہت بڑا عالم ہوں اور میں سب کچھ جانتا ہوں. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ اور حضرت حاجی صاحب علم کے اعتبار سے میں گفتگو نہیں کر سکتا کہ کون کہاں تھا. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہو کے حاجی صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کی آپ نے, یہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ علم کا مقام اور علم کی کیا حقیقت ہے وہ حاجی صاحب سے وابستہ ہونے کے بعد پتا چلا ہے. تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ میاں رشید احمد کسی سے اللہ اللہ بھی سیکھا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضور میں نے تو نہیں سیکھا. تو فرمانے لگے بھئی ہم ہی سے سیکھ لو کیا مذائقہ ہے, ہم ہی سے سیکھ لو کیا مذائقہ ہے. تو حضرت گنگوہی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضور آپ تو مجھے بہت بڑے پاپڑ, ایک خاص لفظ ہے جو ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے, یہ پاپڑ آپ والے پاپڑ نہیں گجراتیوں والے. اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاء اللہ, وہ بھی پاپڑ ہیں. تو فرمایا کہ آپ مجھے بہت بڑے پاپڑ بیلنے فرمائیں گے, یعنی بہت بڑی مشقت کے وظائف فرمائیں گے, اور میں لکھنے پڑھنے والا آدمی اگر اس کام میں لگ گیا تو یہ میرا سارا کام رہ جائے گا, تو اس لیے میں تو بیعت کے لیے تیار نہیں ہوں. تو حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ میاں رشید احمد ہم تمہیں ایسی کوئی بات نہیں کہتے, صرف 3 دن ہمارے پاس رہ جاؤ یہاں, بس 3 دن کیا کرو, ہمارے پاس رہ جاؤ بس, اللہ اللہ خیر صلی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں 3 دن رہا. پہلے دن میں تھانہ بھون کی مسجد میں سویا ہوا تھا تو تہجد کے وقت کوئی سر کی جانب میرے کھڑا ہے اور کوئی پاؤں کی جانب, کوئی شمال کوئی جنوب کوئی دائیں کوئی بائیں کھڑا رو رہا ہے. اچانک جو میں بیدار ہوا تو ذہن میں یہ بات آئی کہ لوگ کیا کہیں گے, ہندوستان کا سب سے بڑا مولوی سویا ہوا ہے. پھر میں اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے بھی تہجد پڑھی اور شریک ہو گیا ان کے ساتھ. اب دوسرے دن تھوڑا سا دل نے کہا کہ میاں تجھے بھی اٹھنا چاہیے. تیسرے دن اللہ رب العزت نے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کی دعا قبول فرما لی تھی، تو خوش شوق سے اٹھے اور فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بلایا اور فرمان لگے کہ اچھا میاں رشید احمد جاؤ گھر کو، تو میں نے کہا حضرت میں تو نہیں جاؤں گا، اب تو میں 40 دن یہی رہوں گا، اور حضرت نے پھر خلافت سے نوازا، پھر 40 دن کے بعد گھر گئے۔ تو حقیقت کے اندر دنیا کا نظام یہی ہے کہ جو کام سیکھنا ہو، جو لوگ وہ کام کرتے ہیں ان سے نتھی ہو جاؤ، ایک ہے ان سے ملاقات کرنا اور ملنا جلنا، اور ایک ہے ان کے ساتھ نتھی ہونا۔ نتھی ہونے کی تشریح میں کر دوں کہ نتھی ہونا کسے کہتے ہیں، آپ کیونکہ سارے یہاں کے رہنے والے ہیں، انڈیا میں بھی بڑے بڑے شہروں کے رہنے والے، ہم دیہاتی لوگ ہیں، تو جو لوگ فارمنگ کرتے ہیں، فارموں والے لوگ جو ہیں، وہ جب کسی ادنا چیز کو اعلیٰ بناتے ہیں تو پتہ کیا کرتے ہیں، ادنا انگور کو اعلیٰ انگور بنانا ہو، ادنا سیب کو اعلیٰ سیب بنانا ہو، ادنا آم کو اعلیٰ آم بنانا ہو، تو پتہ آپ کو کیا کرتے ہیں، وہ جو ادنا ہوتا ہے اسے بھی تھوڑا سا اس کی شاخ لے کے چھیلتے ہیں، جو اعلیٰ ہوتا ہے اس کو بھی چھیلتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو یوں کرتے ہیں اور اوپر سے باندھ دیتے ہیں، بڑی سختی کے ساتھ زور سے باندھتے ہیں۔ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید باد عظیم من دیگرم تو دیگری۔ اب یہ اس کی تشریح ضروری نہیں، اس کی تشریح ایک مستقل تقریر چاہتی ہے، اللہ عزت ہے آپ حضرات، میں عرض کرنا چاہتا ہوں تھوڑے وقت میں وہی بات عرض ہو جائے تو بہتر ہے۔ تو اس کو زور سے باندھ دیتے ہیں، اور وہ ادنا جو ہے وہ اعلیٰ کے ساتھ نتھی رہتا ہے، ملا ہوا رہتا ہے۔ ایک ماہ دو ماہ ان کے مختلف اوقات ہوتے ہیں پھلوں کے، تو پھر وہ سال کے بعد 6 ماہ کے بعد وہ دونوں مل جاتے ہیں، وہ دونوں کیا ہو جاتے ہیں، دو ایک ہو جاتے ہیں، اور پھر ادنا کے پیچھے اعلیٰ کے پیچھے سے کاٹ دیتے ہیں، جو تھوڑا سا اس کے ساتھ ملا ہوتا ہے وہی اعلیٰ بن جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں پیوند کاری، اب انگلش میں پتہ نہیں آپ کیا کہیں گے اسے، اسے ہے جی گرافٹنگ۔ ہاں اب یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ میری بات آپ کچھ ساتھی ہو سکتا نہ سمجھے ہوں، تو یہ گرافٹنگ سے سمجھ جائیں گے ساتھی، اللہ تعالیٰ عزت دے آپ کو۔ تو یہ ہوتا ہے ادنا کو جب اعلیٰ کرنا ہو تو اس کو اعلیٰ کے ساتھ نتھی کر دیتے ہیں، اور وہ ادنا کیا بن جاتا ہے، اعلیٰ بن جاتا ہے۔ آج ہم سب کے سب کمزور ہیں، اب آج ہم سب کے سب دنیا کی جتنی باتیں ہیں وہ ساری ہم بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، سمجھے جی، اور دنیا کی باتیں جو ہیں ہمارے پاکستان میں، میں چونکہ میرا تعلق پاکستان سے ہے، تو کچھ دوستوں سے جب کہتے ہیں کہ میاں تم اگر کوئی اللہ والا کو بات کہنے والا ہو تو آپ آیا کرو، کہتے ہیں اگر ہم آئیں گے سنیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، اس لیے ہم سنتے ہی نہیں ہیں، اللہ معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، کہتے ہیں ہم سنتے ہی نہیں۔ جب ہمیں علم نہیں ہوگا تو رب العزت ہمیں سوال نہیں فرمائیں گے، علم ہوگا تو قیامت کے دن مواخذہ ہوگا اور پوچھ گچھ ہوگی، اس وجہ سے ہم علم حاصل ہی نہیں کرتے تاکہ ہمیں عمل کی ضرورت ہی نہ پڑے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ تو میرے قابل صد احترام بزرگو، جس طرح دنیا میں ہم بہتر کپڑا پہننا چاہتے ہیں، بہتر سواری چاہتے ہیں، بہتر مکانات چاہتے ہیں، اب ہمارے قاری صاحب اور مولانا منصور صاحب جس راستے سے مجھے اسٹنگر سے لے کے آئے ہیں، تو وہ سمندر کے ساتھ ساتھ کا راستہ ہے، تو راستے میں ایک علاقہ آیا، آبادی آئی، تو یہ فرمانے لگے کہ یہ آبادی جو ہے یہاں کے جتنے مالدار ہیں سارے انہی لوگوں کی آبادی آئی۔ تو میں نے انہیں مذاقن کہا، میں نے کہا پھر مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، غریبوں میں لے کے جا رہے ہو، یہیں چھوڑ دو بھائی، کیونکہ مولوی اور پیر جو ہیں وہ غریبوں میں تو رہنا پسند نہیں کرتے۔ اللہ خیر فرمائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم مکان وہاں چاہتے ہیں جہاں اچھے قسم کے مکانات ہوں اور سہولتیں موجود ہوں، وہاں وہ سواری چاہتے ہیں جو اچھی سواری ہو، وہ کپڑا پہننا چاہتے ہیں جو اچھا کپڑا ہو۔ کبھی ہم نے غور سے یہ بھی سوچا ہے کہ یہ تمام چیزیں عارضی ہیں، دین ایک ایسی بنیاد اور ایک ایسی چیز ہے جس نے قبر میں بھی ہمارے ساتھ جانا ہے اور آخرت میں بھی ہمارے ساتھ جانا ہے، کہ ہم نے اس کی خیر، اس کی خوبی، اس کی بھلائی اور اس سب سے بہتر بننا۔ اللہ اکبر، جیسے صحابہ اکرام میں بعض صحابہ خیرات کرتے تھے، صدقات کرتے تھے، تو جو مالدار نہیں تھے انہوں نے صحابہ سے، انہوں نے حضور انو صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ تو ہم سے آگے بڑھ کے ہمیں بھی کوئی وظیفہ بتا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ تسبیحات پڑھا کرو. جب عمراء کو مالداروں کو پتہ چلا صحابہ کو تو انہوں نے بھی وہی پڑھنا شروع کر دی. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو وہ بھی پڑھتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں کیا کروں پھر اب. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو ہم دنیا کے تمام معاملات کے اندر آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اور اگر نہیں آگے بڑھنا چاہتے تو دین میں ایک دوسرے سے آگے کی فکر نہیں ہے ہمیں. ہمیں چاہیے یہ کہ سب سے زیادہ اگر ہمیں مسابقت کا فکر ہو تو وہ دین کے معاملے میں ہونا چاہیے. اللہ اللہ, دین میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھیں. قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. کہیں نہیں فرمایا کہ مکان بنانے میں آگے نکلو, کہیں نہیں فرمایا سواری لینے میں آگے نکلو, کہیں نہیں فرمایا کپڑے پہننے میں آگے نکلو. اگر آگے نکلنے کے بارے میں رب العزت نے ارشاد فرمایا تو یہ فرمایا کہ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلیں. اللہ اکبر. یہ تعلق اللہ والوں سے اور نیک لوگوں سے, شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب مثال دی. فرمایا گلے خوشبو در حمام روزی, رسید از دست محبوب بدستم, بدو گفتم کہ مشک یا عابری, کہ از بوئے دلا ویزے تم استم. اب تو مولویوں کو بھی فارسی, یہاں تو فارسی ہے ہی نہیں. اگر آپ میں تھوڑی سی فارسی کی رمق ہوتی تو آپ وجد میں آ جاتے. نشیروں میں کیا کہا گیا, وہ گفتہ من گلے بدو گفتم کہ مشک یا عابری, کہ از بوئے دلا ویزے تم استم, تو گفتہ من گلے ناچیز بودم, ولا کہ مدت با گل نشیتم, جمال ہم نشین در من اثر کرد, وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم. گلے خوشبو در حمام روزے, رسید از دست محبوب بدستم. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں ایک دن حمام میں گیا تو مٹی ملی مجھے اور مٹی سے مجھے خوشبو آ رہی تھی. مٹی سے کیا آ رہی تھی؟ بدو گفتم کہ مشک یا عبیری, کہ از بوئے دلا ویزے تم استم. میں نے اسے کہا کہ تو مشک ہے یا امبر ہے, کیا چیز ہے تو کہ تجھ سے مجھے خوشبو آ رہی ہے. بگفتہ من گلے ناچیز بودم, ولا کہ مدت باگل نشستم. مٹی نے کہا میں تو ناچیز مٹی ہوں لیکن کچھ دیر کے لیے مجھے پھول کی صحبت نصیب ہوئی ہے. بگفتہ من گلے ناچیز بودم, ولا کہ مدت باگل نشستم, جمال ہم نشین در من اثر کر. جو میرا ہم نشین تھا, میں جس کے ساتھ رہتی تھی, مٹی نے کہا اس میں میرے اندر اثر کر دیا. وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم, میں تو مٹی ہی ہوں لیکن اس پھول نے میرے اندر اثر کر دیا. میرے قابل ساتھ احترام ساتھیو, جہاں شعور نہیں ہے اگر اس کے ساتھ رہنے سے مٹی میں اثر ہو سکتا ہے, تو جہاں انسانی شعور موجود ہے اگر انسان ان کے ساتھ رہے گا, اٹھک بیٹھک کرے گا, تو کیا انسان انسان کامل نہیں بنے گا؟ یقیناً ایسا ہی ہوگا. الحمدللہ جو لوگ ایسے اعمال کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے اندر علم و عمل کا تطابق موجود ہے, مطابقت موجود ہے, جو ان سے وابستہ ہوتے ہیں, اللہ رب العزت کی رحمت فرماتے ہیں, اپنا کرم فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس طرف متوجہ ہو جائیں, ہم اس طرف دھیان کریں. ہم میں سے ہر ساتھی, ہر دوست یہی چاہتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ نیک بن جائے, میرا بچہ نماز کا پابند بن جائے, میرے بچے کے اندر یہ کیفیات تبدیل ہو جائیں. اب آتے ہیں ہمارے پاس, کیونکہ میرے ساتھ ایک دم چھوٹی سی پیر کی لگی ہوئی ہے, تو ہر آدمی آتا ہے وہ کہتا ہے حضور دعا کر دیں. اور صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے کہا بچہ کہاں پڑھتا ہے؟ کالج میں پڑھتا ہے. میں نے کہا کل کو کالج نہیں بھیجنا. کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں دعا کروں گا. بھی کالج میں پڑھتا ہے تو اگر سارے کام آپ دعا ہی سے کرتے ہیں تو میں دعا کروں گا, یہ خود بخود انشاءاللہ زمین سے آسمان پہ پہنچ جائے گا. میٹرک بھی کر لے گا, ایف اے بی اے بھی کر لے گا, اور ایم اے بھی کر لے گا, اور پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی بھی کر لے گا. سب کچھ دعا سے ہو جائے گا. صبح آپ دکان پہ جاتے ہیں, کہتے جاتے ہیں, میں نے کہا فکر نہ کر, گھر پہ رہیں, میں دعا کروں گا بس انشاءاللہ. اللہ کے بندو, بات یہ ہے کہ بھئی وہاں سارے کام دعا, نماز کے لیے کہتے ہیں دعا کرو. بھئی نماز پڑھنی بچے کو سکھانی ہے, ہم نے سیکھنی ہے, تو نماز والوں کے ساتھ چلنا شروع کر دیں. اللہ رب العزت کی یاد کرنی, اس لیے کہ اس کے بغیر کوئی اور چیز نہیں ہے. اللہ اکبر. اس وقت ساری دنیا اطمینان کے لیے فکر مند ہے, غریب ہے تو وہ بھی اسی لیے, امیر ہے تو وہ بھی اسی لیے. لیکن یہ کب توفیق ہوگی؟ جہاں سے اطمینان ملتا ہے اس راستے کو اختیار کریں. اللہ اکبر. مخفی کے شعر مجھے فارسی کی یاد آ گیا. پھر مصیبت وہی ہے کہ آپ فارسی نہیں سمجھیں گے. اللہ, مخفی نے, مخفی یہ عورت ہے ایک, اس کا تخلص ہے, بہت بڑے آدمی کی بیوی تھی وہ. فرمایا کہ مرغ دل را گلشن بہتر زکوے یار نیست, مرغ دل را گلشن بہتر زکوے یار نیست, طالب دیدار را ذوق گل و گلزار نیست. مرغ دل را گلشن بہتر زکوے یار نیست, جو دل ہے اسے محبوب کے کوچے کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے. طالب دیدار را ذوق گل و گلزار نیست, جو اپنے محبوب کا طلبگار ہے اسے آپ بیچ پہ لا کے کھڑا کر دیں, وہ کہے گا یہ کس مصیبت میں لے آئے, مجھے تو اس کی گلی میں لے چلو جہاں وہ رہتا ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ گفت مزش کے بتائے دل چے حاصل کر دئی, گفت مارا حاصل جز نالہ اظہار نیز, پوچھا کہ ان محبوبوں کے عشق سے تمہیں کیا ملا ہے, کہا کہ میاں رونے کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا. آپ جو آخری شعر کہا ہے اس نے, ایک عورت کا شعر ہے, یہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بیدار کرنے کے لیے, بیدار ہونے کے لیے یہی ایک شعر کافی ہے. اللہ اکبر. اگر ہم بیدار ہونا چاہتے ہیں تو یہی ایک شعر کافی ہے. اللہ اکبر. فرمایا کہ چند قطرے خون دل مخفی برائے محوشاں, چند قطرے خون دل مخفی برائے محوشاں, ریخ تن بر خاک گل شیوائے عطار نیز. یہ دل جو ہے یہ تو اس محبوب نے اپنے لیے بنایا ہے. یہ دل جو ہے کس کے لیے ہے؟ ریخ تن بر خاک گل, اس میں جو خون ہے اللہ اکبر, اسے مٹی پہ گھاس پھوس پہ ڈالنا یہ عطار کا اور عقل مندوں کا شیوا نہیں ہے. دل رب العزت نے کس کے لیے دیا تھا؟ اپنے لیے. حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ساری کائنات میں نہیں سماتا, میں ساری کائنات میں نہیں سماتا, اگر سماتا ہوں تو مومن کے دل میں سماتا. جی کس نے اچھی بات کہی ہے, دل بدست آور کے حج اکبرس, دل بدست آور کے حج اکبرس, وز ہزاراں کعبہ یک دل بہترس. یہ دل بن جائے تو ہزار کعبہ سے بہتر ہے, اور اگر یہ بگڑ جائے تو پتھر اور سل سے بھی زیادہ بدتر ہے. یہ بنتا کس وقت ہے؟ جب اسے اس فیکٹری میں لے جایا جائے جہاں دل بنتے ہیں. جی ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور یہ اتنی بڑی دولت ہے, اور اس قدر انسان کے لیے اطمینان اور سکون کا باعث ہوتا ہے, جب انسان کا دل بن جاتا ہے تو اسے دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے کوئی پرواہ نہیں. بس اس صحابیہ سے کیا کہا تھا, حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں, کہا گیا کہ تیرا خاوند بھی شہید ہو گیا, تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا, تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا. انہوں نے فرمایا کوئی پرواہ نہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتاؤ کیا حال ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا, اتنا پیٹا کہ بڑی مشکل سے جان بچی, بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو پوچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. تو میرے قابل صد احترام ساتھیو, ہمیں دل کو بنانے کی فکر کرنی چاہیے, دل کو بنانے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. میں نے عرض کی تھی بات کہ جو چیز جہاں رکھی ہو وہیں سے ملتی ہے, دوسرے مقام سے نہیں ملتی. بیگم نے زیور رکھا ہو اپنی الماری میں بکسے میں, اور تلاش کرتی رہے بچے کی الماری اور بکسے میں, اس کے کمرے میں جا کے وہاں سے ملے گا؟ نہیں ملے گا. جو چیز جہاں رکھی جائے وہیں سے ملتی ہے. کیا اللہ رب العزت نے دل کا اطمینان جو ہے وہ دنیا کی چیزوں میں رکھا ہے؟ کیوں جی, کہیں ہے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار, پہلے خبردار کیا, فرمایا متوجہ ہو جاؤ, ہوش میں آ جاؤ. پھر کیا فرمایا, بذکر اللہ, فرمایا رب العزت کی یاد سے تطمئن القلوب, دلوں کا اطمینان ہوتا ہے. اور آج ہم میں سے ہر آدمی, ہم سب کے سب پریشان حال ہیں, پریشانی کا تعلق اور سکون کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور کسی چیز کے ساتھ نہیں. اللہ اکبر. دل بن گیا تو سب کچھ بن گیا, ہمارے سلسلے ایک بزرگ تھے تو کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے ان پر توجہ کر رہے تھے ذکر کی، تو لطیفہ قلب پہ توجہ کی، تو جب دوسری طرف لطیفہ روح کی طرف متوجہ ہوئے بزرگ، تو جس پہ متوجہ ہو رہے تھے اس نے فرمایا حضرت خدا کے لیے آگے نہ بڑھیے، بس میرا دل ہی بنا دیجئے، میرا دل ہی بنا دیجئے، اگر دل بن گیا تو سارا مسئلہ سیدھا ہو گیا، اور اگر دل نہیں بنا تو کچھ بھی نہیں بنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور میرے قابل صدر احترام ساتھیوں، اس طرف خصوصی توجہ کی ضرورت ہے، اس طرف دھیان کی ضرورت ہے. آج جو دنیا کہتی ہے نا کہ پوری دنیا کے مسائل کیسے حل ہوں گے، بہت آسان ہے، بس کوئی مشکل نہیں ہے. ہم پوری دنیا میں کانفرنسیں کرتے ہیں، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، پیسہ خرچ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں جو ایمان والوں کو دولت دی ہے، یہ تو دولت ایسی ہے کہ اس کے ہونے کے بعد پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے آدمی کو، بس آنکھیں بند کر کے عمل کرو. کیوں جی، ٹھیک ہے یا نہیں؟ دین ایسا ہے، قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی چیز ہے کہ سب سے پہلا انسان جو پیدا ہوا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے اس قرہ ارضی پہ جو آخری انسان آنے والا ہے، اس کی جتنی ضرورتیں ہیں، اس کی جتنی خواہشات ہیں، اس کی ترقی کے لیے جتنے امور لازمی ہیں، وہ اللہ رب العزت نے سارے بتا دیے ہیں. یہ تو غیر مسلم ہے کہ جن کو ضرورت ہے میاں کے پتہ نہیں کل کو کیا ہو جائے گا، لہذا اسمبلی بنا لو، نیشنل اسمبلی بنا لو، فنا بنا لو، اقوام متحدہ بنا لو، سمجھ گئے نا؟ یہ تو وہ فکر کرتے ہیں. ہمارے لیے تو رب العزت نے سب کچھ بنا کے بھیج دیا ہے، لیکن مسلمان اس قدر نادان واقع ہوا ہے کہ یہ ظالم نہ اس پر خود عمل کرتا ہے، نہ دوسرے کو اس کے قریب آنے دیتا ہے، نہ اس پر خود عمل کرتا ہے. جیسے سانپ، جانتے ہیں آپ سنیک، یہ جہاں ہمارے یہاں مشہور ہے، انڈیا میں بھی یہی بات مشہور ہے کہ سنیک جو ہے وہ خزانے کے جہاں زمین میں خزانہ دفن ہو اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، آ کے نہ اسے خود استعمال کرتا ہے، نہ دوسروں کو استعمال کی اجازت دیتا ہے. ایسے مسلمان، یہ ایمان اور اسلام کا خزانہ جو ہے، نہ اس پر خود عمل کرتا ہے، نہ کسی دوسرے کو اس کے قریب آنے دیتا ہے. غیر مسلم جو اسلام سے بزدل ہیں، اسلام سے دور ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں کہ اسلام کی خوبیوں کو نہیں جانتے، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے مسلمانوں کا کردار ان کے سامنے ہے. آج ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک وہاں غریب آدمی، اس نے ہم سے گفتگو کی، غیر مسلم ہے وہ. میں نے اس کو اسلام کی بات کی، انڈیا کا ہے وہ تقریباً تیار ہو گیا انشاءاللہ، اللہ کرے گا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، مسئلہ سیدھا ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن اس نے مجھے بتایا ایک آدمی کا واقعہ ہے کہ میں اس کے پاس 26 سال رہا ہوں، مسلمان کے پاس. اللہ اکبر، اس نے کیا بات کہی. میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ اس ماحول میں اور اس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم سب کے اندر یہ کوتاہی اور کمزوری موجود ہے. اس نے کہا صبح سے لے کے رات کے 10-11 بجے تک میں اس کے گھر میں کام کرتا ہوں، دکان پر کام کرتا ہوں. 26 سال میں اس کو بیسویں حجوں کے لیے گیا، بیسویں عمروں پر گیا، سیر و تفریح کے لیے گیا. ایک دن بھی اس نے مجھے یہ نہیں کہا کہ میاں تو بھی ذرا سیر کے لیے چلا جا، تو بھی ذرا چھٹی کر لے، تو بھی تفریح کر لے. اس نے پوچھا کیا تمہارا اسلام یہی کہتا ہے؟ ہم اپنے مقام پر سوچیں. لاہور میں ایک صاحب تھے، ناراض نہ ہونا میری بات سے، ناراض ہوں گے تو بھائی میں معذرت کرتا ہوں آپ سے، لیکن ڈاکٹر وہ ہے جو مریض کو تکلیف ہو اس کی دوا دے، مریض راضی ہو ناراض ہو. کیا مریض راضی ہوتا ہے جب ڈاکٹر اس کا پیٹ چاک کرتا ہے، آپریشن کرتا ہے اس کا؟ مریض راضی ہوتا ہے کبھی؟ کوئی ڈاکٹر ہے یہاں بیٹھا ہوا؟ کیوں جی، ہے کوئی ڈاکٹر؟ اگر مریض راضی ہو تو اس کو بے ہوش کیوں کرتے ہیں؟ بے ہوش سمجھتے ہیں نا، اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو مرضی کیا جائے اسے پتہ ہی نہ چلے. اچھا حکیم اور ڈاکٹر وہ ہے جو مریض کی بیماری کے مطابق دوا دے. یہ نہیں ہے کہ وہ کہے بس حضرت آپ بھی ٹھیک ہیں، آپ بھی ٹھیک ہیں. وہ دو آدمی لڑ رہے تھے تو میرے جیسا کمزور آدمی بیچارہ درمیان میں کھڑا، تو اس نے کہا کہ آپ بتائیں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. تو مجھے پتا تھا اگر اس کو غلط کہوں تو وہ بھی مارے گا، اس کو غلط کہوں تو وہ بھی مارے گا. تو کہا کہ آپ بھی بجا فرما رہے ہیں، غلط آپ بھی نہیں کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ. اس نے کہا کہ یہ بتائیں مجھے کہ کیا اسلام یہی کہتا ہے کہ ایک آدمی صبح سے لے کے شام تک کام کرے؟ میں لاہور میں، میرے ایک ملنے والے تھے، کسی نے ان کو، اس نے کسی کو بھیج دیا میرے پاس، ہمارے گھر کا نظام ٹھیک نہیں ہے، تجارت ٹھیک نہیں ہے، بچوں کی طرف سے خوشی نہیں ہے، بیماریاں رہتی ہیں، فلاں ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے. میں نے اسے اتنی بات پوچھی کہ تمہارے گھر میں جو ملازم اور ملازمہ ہے وہ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں، کتنی تنخواہ دیتے ہیں آپ؟ وہ کہنے لگا جی اس کا اس سے کیا تعلق ہے. میں نے کہا مجھ سے سمجھانے آئے ہو یا سمجھنے آئے ہو؟ کہتا ہے اس سے کیا تعلق. میں نے کہا مجھے بتانے آئے ہو یا مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو؟ میں تمہاری بیماری کا میاں علاج کرنا چاہتا ہوں، تمہیں جو مشکل ہے اس مشکل کا علاج کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا علاج کیا ہے. اگر تو آپ اس سے 8 گھنٹے 7 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے کام لیتے ہیں، پھر اس کو چھٹی دیتے ہیں اور تنخواہ اس کو معقول دیتے ہیں، پھر تو تمہاری بیماری کا علاج کوئی اور ہے. اور پہلی بیماری یہ ہے، اور اس کا علاج آپ اپنے خادم کے ساتھ، ملازم کے ساتھ کیا اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں؟ کیا اس سے ڈیوٹی ٹھیک وقت کی لیتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ تو جی رہتا ہی گھر میں. میں نے کہا آپ گھر میں نہیں رہتے، آپ سارا دن کام کرتے ہیں، یا آپ جنگل میں رہتے ہیں، آپ سڑک پہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ بھی تو گھر میں ہی رہتے ہیں، تو لہذا آپ بھی میاں سارا دن کام کریں، آپ کیوں کچھ دیر کے لیے آرام کرتے ہیں؟ تو حقیقت کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات فرمائی ہیں، انسان ان ہدایات پر اگر عمل کرے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی مجھے کبھی یوں نہیں کہا کہ زید یہ کام کیوں کیا ہے اور یہ کام کیوں نہیں کیا. اللہ اکبر. تو حقیقت کے اندر میرے قابل صد احترام ساتھیوں، ہماری مشکلات کی یہ بھی ایک وجہ ہے، ہماری مشکلات کی یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم جن سے وابستہ ہیں، جن کا رزق ہمارے ساتھ وابستہ ہے، ہم اور کچھ نہیں تو انہیں انسان تو سمجھیں. سمجھے جی؟ اس نے سچی بات یہ ہے، جب مجھ سے گفتگو کی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. اس نے جب مجھ سے پوچھا کہ یہی اسلام ہے کہ ایک آدمی 26 سال تک اس نے بیسیوں حج کیے ہیں، بیسیوں عمرے کی ہیں، پوری دنیا کی سیر اور تفریح کی ہے، اس نے ایک دفعہ بھی مجھے نہیں کہا کہ تجھے ایک دن کے لیے چھٹی ہے تو اپنے بچوں کو لے کے سمندر پہ چلا جا، اپنے بچوں کو لے کے جنگل میں چلا جا، سیر کے لیے چلا جا، ادھر چلا جا ادھر چلا جا. مجھے کہا میں انسان نہیں ہوں، اسلام میں ٹھیک ہے میں مسلمان نہیں ہوں لیکن میں انسان تو ہوں. یہ تمام چیزیں کب سمجھ میں آتی ہیں میرے قابل صد احترام بزرگوں؟ جب اللہ والوں سے انسان ملتا ہے، جب ان سے تعلق قائم کرتا ہے، جب ان کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے. تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ حضرت کے گھر میں مہمان آ گئے، تو بہت سارے مہمان تھے، آم کھائے سب نے، تو ایک خادم جو تھا وہ آم کے چھلکے جو تھے، گٹھلیاں اور چھلکے، وہ ٹوکرے میں بھر کے لے جا رہا تھا باہر. تو حضرت نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا حضرت چھلکے پھینکنے جا رہا ہوں. فرمایا میاں چھلکے پھینکنا سیکھ لو، چھلکے پھینکنا. اس نے کہا حضرت یہ تو ٹوکرا بھرا ہوا ہے، وہاں جا کے پھینک دوں گا، سیکھنا اس میں؟ فرمایا نہیں سیکھو. آپ نے فرمایا کہ میں اور دو میری بیوی، ہم 3 آدمی اس گھر میں رہتے ہیں، جب تم اتنا بڑا آموں گٹھنیوں کا اور چھلکوں کا بھرا ہوا ٹوکرا باہر پھینکو گے جا کے، تو جو لوگ صبح کو دیکھیں گے وہ کہیں گے دیکھو 3 آدمیوں نے اتنے آم کھا لیے، ان کو انسانوں کا کوئی فکر نہیں ہے. اور صرف وہ مجھ سے بزدل نہیں ہوگا بلکہ وہ مذہب سے، دین سے بزدل ہو جائے گا. اس لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتقوا موازنتہما، اس سے بچو. تو فرمایا میاں اگر تم نے چھلکے پھینکنی ہے تھوڑے سے یہاں پھینک دو، تھوڑے سے آگے پھینک دو، تھوڑے سے آگے پھینک دو، اس لیے کہ ان میں سے کسی کو پتا نہیں کہ میرے گھر اتنے مہمان آئے ہیں، لہذا لوگ دین سے بزدل ہو جائیں گے، اس لیے تھوڑے ادھر تھوڑے ادھر تھوڑے اور آگے جا کے، تاکہ کسی کے ذہن میں ایسی بات آئی نہ. تو میرے قابل صد احترام ساتھیو، حقیقت کے اندر دین کو سیکھنا ہے، دین کو پڑھنا اور ہوتا ہے اور سیکھنا اور ہوتا ہے. وہ ایک مولوی صاحب نماز پڑھ رہے تھے، پڑھا رہے تھے، سمجھے جی، جب نماز پڑھاتے تھوڑا سا آگے ہوتے تھے پھر پیچھے ہوتے تھے، پھر آگے ہوتے تھے پھر پیچھے ہوتے تھے. مولانا قاسم صاحب جیسے بزرگ وہاں موجود تھے پیچھے، انہوں نے کہا میاں کیا کر رہے تھے نماز میں؟ اس نے کہا نماز پڑھا رہا تھا. بھئی تم کبھی آگے ہوتے تھے کبھی پیچھے ہوتے تھے، نماز میں تو آدمی کو بہت دھیان اللہ رب العزت کی ذات کی طرف رہنا چاہیے، اس نے کہا تم نے حدیث میں نہیں پڑھا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا کہ کیا حدیث میں ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی امام بنے تو اسے چاہیے کہ ہل ہل کے نماز پڑھے، اسے چاہیے ہل. حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی امام بنایا جائے تو اسے چاہیے کہ مقتدیوں کی رعایت کرتے ہوئے، پرانا اردو ہے، ہلکے ہلکے نماز پڑھائے، یعنی نماز میں ایک رکعت جو ہے اسے لمبا نہ کرے. سمجھے نہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اصل میں وہ تھا، تو اس نے چونکہ پڑھا اور سیکھا نہیں، پڑھا اور سیکھا نہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا. آج ہم اس بات سے گھبراتے ہیں کہ سیکھیں نہ، بغیر سیکھنے کے سارے مسئلے حل ہو جائیں. ایک ٹوٹی لگانا تو سیکھنا ضروری ہے. کیوں جی؟ ایک ٹوٹی لگانا، یہ ٹیوب لگانا، پنکھے کو فٹ کرنا. پنکھا کیا فٹ کرنا ہے؟ اوپر ایک کنڈا بنا ہوا ہے، اس کو لٹکا دو. کیا ہم میں سے ہر آدمی لٹکا دے گا اس کے ساتھ؟ نہیں ہوگا. یہ پیج کھولو، اس کے پر لگا دو، یہی ہے نا. لیکن ہم میں سے ہر آدمی لگا دے گا؟ اوپر ہی لٹکا رہے گا بجلی کرنٹ کے ساتھ. اس لیے میرے بھائیو، حقیقت کے اندر اس دین کو ہم نے سیکھنا. اگر ہم اطمینان چاہتے ہیں تو اللہ والوں سے وابستہ ہو گے، اور اللہ والے بھی جو واقعی اللہ والے ہیں. سمجھے نہیں؟ جو واقعی اللہ والے ہیں، جن کی زندگی میں دین موجود ہے، اللہ رب العزت کی یاد موجود ہے، اور پھر اس کے بعد جب اللہ رب العزت دل میں آ جائیں گے، اللہ اکبر، پھر انسان تمام چیزوں سے بے نیاز ہو جائے گا. دنیا کی کسی چیز کی الحمدللہ کوئی پرواہ نہیں رہے گی. اللہ اکبر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب انسان سیکھے گا اور پھر یہ مشکلیں اور مسائل خود بخود، پھر کسی کانفرنس بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہمارے مسئلے کیسے حل ہوں گے. جب انسان دین پر چلنا شروع کر دے گا تو خود بخود مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ روٹی کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ، دال کا مسئلہ، گوشت کا مسئلہ، اللہ رب العزت اپنے خزانوں میں سے حل فرمائیں گے. میں نے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ دوسری پڑھی، فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. کاش کہ ہمارا دھیان اس طرف چلا جائے کہ ہمارے پروردگار ہم سے کیا فرماتے ہیں، اور ہمارا یقین ہو جائے قرآن مجید پر. سمجھے جی؟ ہمارا یقین ہو جائے، ہمارا یہ یقین ہو کہ ساری کائنات مل کے ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتی. اللہ رب العزت کا ایک حکم، جناب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت سے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. فقل تو استغفر رب، یہ آیت سنیں اور غور سے سنیں اور اس کا اپنے اوپر تجزیہ کریں. ایک معمولی سا لفظ سنا، معافی مانگو، استغفر ربکم، معافی مانگو اپنے پروردگار سے. اس ایک معافی میں سارے نظام کی درستگی ہے. جب معافی مانگتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، پھر اس سے انسان کا تعلق ہوتا ہے. فرمایا استغفر ربکم، کیوں؟ انہ کان غفار، وہ بخشنے والا ہے. بھئی بخش دے گا آخرت میں، دنیا میں تو رگڑا نکل جائے گا میرا، دنیا میں کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، جب معافی مانگو گے بخش بھی دے گا، بخشوں گا تو آخرت میں، لیکن دنیا میں بارش بھی دوں گا. یرسل السماء مدرار کہتے ہیں موسلا دھار بارش برسنے کو. فرمایا بارش دوں گا موسلا دھار. اللہ اکبر. ویمددکم باموال و بنین، میں ایسی بارش نہیں کہ جس سے پٹڑا ہو جائے، تختہ ہو جائے، سیلاب آ جائے، نہیں، ایسی بارش کہ جس سے مال ملے گا، کھیتیاں ہوں گی، انسانوں کے چہروں پہ رونق آئے گی، پھل ہوں گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، فرمایا مال بھی دوں گا اور اولاد بھی دوں گا. یہاں یہ نہیں فرمایا کہ بیوی دوں گا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے بیوی کے بعد اولاد نہ ملے، کیوں جی؟ ٹھیک ہے یا نہیں؟ فرمایا مال بھی دوں گا، اولاد بھی دوں گا. مقصد یہ کہ مال بھی دوں گا اور ایسی بیوی دوں گا جس سے اولاد ہوگی انشاءاللہ. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، فرمایا باغات بھی دوں گا اور نہریں بھی دوں گا. یا اللہ، میاں سب کچھ مل جائے لیکن عزت نہ ہو، کیا کرنا ایسی چیزوں کو؟ اللہ اکبر. فرمایا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، ظالموں تمہیں کیا ہو گیا مجھ خدا سے، کیوں عزت نہیں چاہتے ہو؟ فرمایا عزت تو میرے پاس ہے. اللہ، عزت کس کے پاس ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. مالکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ لا ترجون للہ وقارا، اللہ رب العزت سے وقار کے اور عزت کے کیوں متلاشی نہیں ہوتے ہو؟ کیا خیال ہے میرے قابل صد احترام بزرگو؟ اس ایک آیت نے ہمارے سارے مسئلے حل کیے یا نہیں کیے؟ اور یہ کہاں سے ملے گی ہمیں؟ یہ اللہ والوں کی، یہ تو الفاظ ہیں، اللہ والوں کی مجلس میں جائیں گے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ان الفاظ کی روح آئے گی. ان الفاظ کی روح اصل ہوتی ہے. کیونکہ ٹھیک ہے یا نہیں, جب روح نکل جائے ہم کسی آدمی کو مردہ کو گھر میں رکھتے ہیں, بھئی وہی ہوتا ہے جس نے مکان بنایا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جس نے فیکٹری بنائی ہوتی ہے, وہی ہوتا ہے جس نے ہوٹل دکان بنائی ہوتی ہے. کیوں گھر سے فارغ کر دیتے ہیں؟ گھر والے کہتے ہیں جلدی کرو, کہتے ہیں نا سارے دفنانے کے لیے جلدی کرو. اللہ اکبر, روح نکل جاتی ہے. انسان سے روح نکل جائے تو انسان بیکار, علم سے اس کی عمل کی روح نکل جائے, اس کا نور نکل جائے تو علم بیکار ہوتا ہے. پھر وہ علم انسان کے لیے تباہی کا باعث بنتا ہے, آبادی کا باعث نہیں بنتا. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم خود بھی اس طرح متوجہ ہو, بالکل تیار ہو جائیں. اللہ اکبر, اللہ اللہ والوں سے متوجہ ہو کے سیکھیں. انشاءاللہ پھر سارے مسئلے, کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہوگا جو حل نہیں ہوگا. یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ دنیا کا مسئلہ آٹومیٹک خود بخود نکل جائے گا ذہن سے, کوئی پرواہ نہیں ہے پھر. ہاں جی, پھر دل میں جب اللہ رب العزت آ جائیں گے, یعنی مسئلہ غم, اس کی محبت کے ساتھ غم اگر آ جائے تو وہ دولت بن جاتا ہے. اللہ, اس کی محبت کے ساتھ اگر غم آ گیا تو کیا بن گیا؟ وہ خوشی بن گئی. باتو اے غم منز ہر غم فار غم, باتو اے غم منز ہر غم فار غم. اللہ رب العزت کی محبت میں ہمارے ایبٹ آباد میں ایک بزرگ رہتے ہیں, چلاسی بابا ان کا نام ہے, مولانا روم کے پائے کا آدمی ہے, تصوف میں بھی اور فارسی کے اشعار میں بھی. کہتے باتو اے غم منز ہر غم فار غم, جب سے تیری محبت کا غم لگا ہے میں ہر غم سے فارغ ہو گیا. زندہ باش اے غم تو گر باشی چے غم, زندہ رہے اے غم اگر مجھے تو لگا ہوا ہے تو مجھے کسی غم کی ضرورت نہیں. نیستی اے غم نصیب ہر خسے. اللہ اکبر, یہ شعر ایک ایسا شعر ہے جس طرح حضرت تھانوی رحمت اللہ نے فرمایا تھا نا اس شعر کے متعلق, خواجہ صاحب کے شعر کے متعلق, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. حضرت تھانوی رحمت اللہ فرمایا کہ ساری دنیا میرے قبضے میں ہو تو میں اس ایک شعر کے عوض دیتا, اور وہ بھی کم ہے. یہاں چلاسی بابے نے کیا کہا, نیستی ہے غم نصیب ہر خسے. اللہ رب العزت کی محبت کا غم ہر ایرے غیرے کا مقدر نہیں ہوتا. سلطنت ہرگز نہ یابد ہر کسے, جس طرح ملک میں ایک ہی بادشاہ ہوتا ہے بہت سارے نہیں ہوتے, اس طرح اللہ رب العزت کی محبت ہی بہت کم لوگوں کو ملتی ہے. جو اپنا آپ اسے دے دیتے ہیں اللہ رب العزت سے, پھر اپنی محبت کے ایک ذرہ عطا فرماتے ہیں, اور جسے وہ ذرہ ملتا ہے وہ پھر وہ تابندہ اور درخشندہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرف توجہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں وقت چونکہ مول جیسے میں نے پوچھا تو اس سے کوئی زیادہ ہو گیا, میں معذرت خواہ ہوں. اللہ تعالیٰ عزت دے آپ حضرات کو, اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری مسافر کی باتوں کو سن لیا بیٹھ کے. جی, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں, کیا خیال ہے؟ اس کی محبت میں بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے, ہر چیز کو دل سے نکال دیں. ہاں جی, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. بس الحمدللہ, آنکھیں بند کر لیں سارے ساتھی, تھوڑی دیر کے لیے خوب رو کے گڑ گڑا کے اللہ رب العزت سے ہمیں اسے ہی مانگنا چاہیے بس. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت شیخ حدیث رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ کا بیٹھنا جو ہے 60 سال, اور ایک روایت میں 70 سال کی مقبول عبادت سے بہتر ہے. فضائل ذکر میں حضرت نے لکھا ہے. اللہ اکبر, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. سب ساتھی اللہ رب العزت کی ذات کی طرف متوجہ ہوں, اور دل ہی دل میں درخواست کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما, یا اللہ ہمیں اپنا شوق نصیب فرما, یا اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما. پوری دنیا سے کٹ ہٹ کے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائیں بس, اور خیال کریں کہ ہمارا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ. الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ذکر سیکھنا چاہیے جی, سیکھنے کے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. تمام ساتھی جو کسی اللہ والے سے نہیں بیعت ہوئے وہ ضرور اپنے کسی اللہ والے سے, اور جو دین کو سمجھتا ہے سر متوجہ سے رابطہ قائم کر کے ذکر سیکھنا چاہیے, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان. یا اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دے, یا اللہ ہمیں اپنا شوق نصیب فرما دے, یا اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما دے. الہ العالمین اپنی خاص رحمت سے ہمیں اپنے دلوں کو پاک کرنے کی توفیق نصیب فرما دے, دلوں سے جتنی غلاظتیں اپنی رحمت سے ہمیں نکالنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ ہم بیکاری ہیں اور آپ کے دروازے پر آئے ہیں, اور آپ شہنشاہ ہیں, کوئی بھی بڑا اپنے دروازے سے خالی نہیں لوٹاتا, آپ تو سب بڑوں کے بڑے. یا اللہ اپنے کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں اپنا شوق دے دے, ہمیں اپنی محبت دے دے, ہمیں اپنی رضا دے دے, اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اتباع نصیب فرما دے. یا اللہ جتنے ساتھی یہاں موجود ہیں اپنی خاص رحمت سے اور کرم سے یا اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے. یا اللہ اپنی خاص رحمت سے سب کو اپنی محبت اپنا شوق نصیب فرما دے. یا اللہ سب کو مصائب سے مشکلات سے نجات عطا فرما دے. مولا کریم جن جن ساتھیوں دعاؤں کے لیے کہا پھر ہم سے سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما, یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. یا اللہ دنیا کے قبر اور آخرت کے غموں سے نجات عطا فرما دے. یا اللہ دنیا کی قبر کی آخرت کے پھر ہم سے خوشیاں نصیب فرما دے. یا اللہ تمام مسلمانوں کی جان کی مال کی ایمان کی عزت کی حفاظت فرما دے. یا اللہ پھر ہم سے حفاظت فرما دے. یا الہ العالمین مسلمان جہاں جہاں کفار کے مقابلے میں یا اللہ اپنے بندوں کو یا اللہ اپنی خاص رحمت سے کامیابی سے ہم قرار فرما دے. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, اللهم وفقنا لما تحب وترضى, اللهم وفقنا لما تحب وترضى. یا اللہ جتنے بھی ہمارے بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما. یا اللہ اپنے خاص کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. یا اللہ ہم سب کو نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرما. یا اللہ اگر آپ کا کرم نہیں ہوگا, آپ کا فضل نہیں ہوگا تو ہم تباہ حال ہو جائیں گے. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں شیطان سے بچائیے, ہم کمزور ہیں ہمیں شیطان سے بچا لیجیے. یا اللہ اپنی ہر لمحہ ہر گھڑی اپنی یاد نصیب فرمائیے. یا اللہ دنیا میں سب سے بری چیز غفلت ہے, ہم سب کو غفلت سے محفوظ فرمائیے, ہم سب کو غفلت سے محفوظ فرمائیے. یا اللہ اپنے گھر کے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے روز انور کی قبولیت والی بار بار حاضری نصیب فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا رب.